छठा पारा स्टार्ट हो रहा है और सूरत अनिसा का एंड हो रहा है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें आगे, थोड़ा सा जो पिछला लेसन था उसमें से कोई क्वेश्चन था और उससे पहले का था, वो पहले मैं आपके साथ बात कर लूं। एक तो ये जो आयत नंबर आप निकालें 128-129 पांचवें पारे में थी, जिसमें औरत के इस बात का जिक्र था कि वो अगर डरती है अपने शौहर के नुशूज से तो फिर वो क्या करे, तो वो उसके ये कोई गुनाह नहीं है कि वो सुलह कर ले, कुछ शरायत गिव अप कर ले। तो आप लोगों में से किसी का सवाल ये है कि औरत क्यों करे, क्योंकि वो तो पहले एक तो मजलूम है, वो शौहर उसका नुशूज कर रहा है, ऊपर से वो ये कहे कि अच्छा कोई बात नहीं तुम मुझसे ये इन बातों के ऊपर सुलह कर लो और मैं गिव अप करती हूँ अपने हकूक, तो ऐसा क्यों। बात यह है कि आपके लिए ये कहना आसान है इसलिए क्योंकि आज की औरत पढ़ लिख गई है, इंडिपेंडेंट है, बहुत शऊर आ गया है, अपनी जिंदगियां खुद से गुजार पाती हैं, तो वो ये कह सकती हैं, उनके पास चॉइस है कि वो तलाक ले लेती हैं। लेकिन ये बात हो रही है उस ज़माने की कह लें या आज भी ऐसा है, रूरल एरियाज में भी है, जहाँ पर तलाक को एक धब्बा समझा जाता है, एक बुरी चीज़ समझा जाता है और औरत तलाक के बाद उसकी कोई लाइफ नहीं रह जाती, वो किसी तरफ जाने के काबिल नहीं रहती, ना तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है और ना ही वो लोगों में कोई अच्छी नज़र से देखी जाती है। शौहर का नाम साथ लगा रहना भी उसके लिए एक बहुत यानी रिस्पेक्ट की बात होती है बजाय तलाक याफ्ता कहलाने के। और अगर तलाक वंस हो जाए तो दोबारा तो कभी शादी होती ही नहीं है, क्योंकि कोई शादी नहीं करना चाहता क्योंकि लोगों के पास और बहुत सी चॉइसेस होती हैं। तो ये आप समझें, इस बैकग्राउंड के साथ आप अपने इन हालात, अपने जिन जगहों पे, जिन मुल्कों में आप रह रहे हैं या आज की सिचुएशन इन हालात में देख के उस पर ना सोचें। आज भी बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो इस तरह से ज़िंदगी गुजार रही होती हैं कि सिर्फ उनके हस्बैंड का नाम उनके साथ लगा होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, और उन्होंने हस्बैंड को इजाज़त दी होती है कि ठीक है तुम जाओ शादी करो लेकिन हमें ना छोड़ो, कि हम न माशरे में सोसाइटी में हम तलाक याफ्ता नहीं कहलाना चाहते, वो ये इस नाम को लेके कैरी करके वो नहीं रहना चाहती, उनको पता होता है हमारा कोई फ्यूचर नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो ये समझें कि किन हालात की बात हो रही है। दूसरा, आगे आए जो हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम आयत के आयत नंबर 140, जिसमें हमने ये देखा था कि एक मजलिस के अंदर जहां पे अल्लाह की आयत का कुफर किया जा रहा हो या मजाक उड़ाया जा रहा हो तो वहां पे नहीं बैठना। तो अब इसके अंदर ये सवाल आया कि अगर रिश्तेदार हैं वो तो फिर क्या किया जाए। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि रिश्तेदारी को तो आप तोड़ नहीं सकते, तोड़ी नहीं जा सकती रिश्तेदारी, तो रिश्तेदारी ख़त्म नहीं करनी, लेकिन इसीलिए ये हमारे पास एक सलूशन दे दिया गया कि जब ऐसी मजलिस हो, तो जब ऐसी कोई बातें शुरू हों, ऐसा कोई काम शुरू हो जो खुल्लम खुल्ला दीन का जैसे मजाक उड़ाया जा रहा है, अल्लाह के कवानीन का, अल्लाह के हुक्म का, रसूल की बात का गोया मजाक उड़ाया जा रहा है, उस वक़्त आपने वहां से उठ के चले जाना, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो मजलिस ही गुनाह के काम की है तो फिर क्या किया जाए, फिर तो आप उठ के जाएं वापस कब आएंगे, वो तो टोटली मजलिस यानी ऐसी है कि जिसमें शुरू से एंड तक गुनाह ही गुनाह है, तो ऐसी मजलिस में जाने की फिर ज़रूरत नहीं है। और ये अब आप सब अपने हालात, अपने वाक़यात से देख के, मैं कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता सकती, कोई 1+1 2 तो है नहीं कि मैं बताऊं कि आप ऐसे करें और ये कहें और वो बोले, कोई डायलॉग नहीं मैं लिख के दे सकती, लेकिन आपको अपने हालात को देख के देखना है कि हिकमत के साथ किस तरह से मैं इसमें से निकल सकती हूँ, ठीक है। जो रिश्ते आपकी फेवर में जा सकते हैं उनको अपने साथ पहले मिलाया जाए। हमने सीरत में पढ़ा है कि जब तबलीग भी करने लगे थे नबी अलैहिस्सलाम, तो पहले 3 साल उन लोगों को तबलीग की थी जिनका पता था कि ये लोग इनमें खैर है और ये हमारे साथ मिल जाएंगे, ये फौरन लब्बैक कह लेंगे। تو آپ بھی پہلے ان لوگوں کو تلاش کریں رشتہ داروں میں جو آپ کو سپورٹ کر سکتے ہوں، پھر ان کے ساتھ سپورٹ لے کر چاہے وہ آپ کے شوہر ہیں ان کو ریڈی کریں، اگر سسرال کا معاملہ ہے، اگر میکے کا معاملہ ہے تو وہاں پہ دیکھیں کہ کون ہیں جن کی جو آپ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں اور پھر آپ کو اس میں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی باتوں میں ونس آپ اس چیز کو کلیئر کر دیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان ہر دفعہ جا کے ایک مصیبت اٹھائے، ایک مشقت اٹھائے، ایک تکلیف اٹھائے اور اس مجلس میں بیٹھا رہے۔ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، انکم اذم مثلہم، بے شک تم تب انہی میں سے ہو۔ اب اگر میں آپ کو یہاں پہ فتویٰ دے دیتی ہوں یا آپ کسی سے بھی جا کے فتویٰ لے لیں، کسی عالم سے آپ کہیں گے فلاں نے تو یہ کہہ دیا، فلاں نے تو وہ کہہ دیا، کوئی عالم فاضل ہو، میں ہوں کوئی یہ مجال نہیں رکھتا، کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اللہ کی آیت کے سامنے اپنا فتویٰ دے کہ کوئی بات نہیں پھر آپ بیٹھ جائیں وہاں پہ، کوئی بات نہیں پھر اگر آپ کو دل نہیں چاہ رہا پھر بھی اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا اور آپ ایسے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ فرما دیا اگر تم بیٹھے تو تم انہی میں سے ہو، یہ یاد رکھیں۔ اب میں کیسے آپ کو کہہ دوں کہ نہیں کوئی بات نہیں آپ پھر بھی جا کے بیٹھ جائیں کیونکہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ نہیں، اب صاف واضح آیت میں میری کیسے جرات ہو سکتی کہ میں اس کے خلاف بولوں اور سو کہوں کہ کوئی بات نہیں اس کی؟ تو اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ وہاں بیٹھے تو آپ انہی میں سے ہیں، بس بات ختم ہو گئی، ایگزیمپٹڈ نہیں ہیں آپ۔ ایگزیمپشن اس کے لیے ہے، حتیٰ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ سورہ انعام میں جو آیت تھی اس میں یہ آ گیا کہ اگر آپ بھول جاتی ہیں، شیطان آپ کو بھلا دیتا ہے تو جو ہی یاد آئے تب اٹھ جاؤ۔ دیر از نو چوائس، یہ نہیں چوائس رکھی گئی کہ ہاں جیسے مستضعفین تھے کہ جو ہے نا پہلے ہجرت کی ہم نے بات پڑھی تھی کہ عورتیں بچے جو بےچارے کمزور ہیں وہ ہیں، مجبوری ہے ان کی، اس طرح کی بات یہاں پہ نہیں آئی۔ اتنی کون سی مجبوری ہوگی کہ ان کسی کو باندھ دیا؟ کیا اگر وہ مسلمان ہیں آپ کے رشتہ دار اور ان کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، آپ کو سمجھانی ہے، یہ آپ کا کام ہے، ان کو یہ آیت دکھا دیں کہ یہ لکھی ہوئی آیت، نہ کسی کلاس کا نام لے نہ کسی چیز کا، نہ وہ آپ کی کلاس کے خلاف ہو جائیں گے، یہ آیت ہے اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں۔ کسی کو پہلے ساتھ سپورٹ اپنی رکھیں پھر اس کے بعد بات کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اس چیز کو ریزولو کر لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے روز روز ایسی مجلسوں میں جانے کے۔ ونس اینڈ فار آل سب کو جب پتا ہوگا کہ آپ ایسی مجلسوں میں نہیں جاتے تو کوئی آپ کو نہیں انوائٹ کرے گا، لیکن ویسے آپ اچھی طرح رشتہ داری بھی رکھیں، اچھی طرح نباہ بھی کریں، یہ نہیں کہ پھر بعد میں بھی آپ ان کے ساتھ اچھا نہ رہیں، نہیں، آگے پیچھے جو آپ ان کے ساتھ تحفے تحائف ہیں، پیار محبت ہے، ان کے کام آنا ہے، وہ سب کریں، لیکن یہ بس ان کو بتا دیں اس بات میں آپ کے ساتھ نہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے کلیئر ہو گئی ہوگی، لیکن میں اس میں کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتی کہ میں کسی کو دوں ہاں کوئی بات نہیں آپ یہ کر لیں۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 148 سے 162 تک سورۃ النساء۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، نہیں پسند کرتا اللہ تعالی، ایک مومن کے لیے جب وہ اتنی بات پڑھتا ہے نا، اللہ تعالی نہیں پسند کرتا تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ جاننا چاہتا ہے کون سی ایسی بات ہے جس کو اللہ تعالی نہیں پسند کرتا۔ الجہر بالسوء من القول، بات جو بات برائی کی بات ہو اور کھلم کھلا کی جائے، بلند آواز سے کی جائے، اللہ تعالیٰ کو یعنی بری بات اعلانیہ کرنا پسند نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے پبلکلی اعلانیہ طور پہ، ظاہر طور پہ کھلم کھلا کوئی بات بلند آواز میں کرے جو کسی کی برائی کی ہو، الا سوائے ایک ایکسیپشن ہے اس میں، ہاں کون کر سکتا ہے، من ظلیما، جو ظلم کیا گیا، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ کر سکتا ہے، یعنی مظلوم جو ہے وہ اپنی بات اعلانیہ طور پہ کر سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، وہ کیا ظلم سہتا رہے، وہ نہ کسی تھانے میں جا کے کوئی بات کرے، نہ کوئی کہیں عدالت میں جا کے کوئی بات کرے، تو وہ کیا ظلم سہتا جائے کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، وہ بول بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اس کے لیے ایکسیپشنل کیس ہے کہ جس کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، ظلم اس پہ ہوا ہے، وہ بول سکتا ہے. اب پہلی بات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بات پسند نہیں ہے، بدگوئی کا اظہار پسند نہیں ہے. اگر تم بدگوئی کسی کی کرتے ہو، زبان کھولتے اس پہ، تو اللہ تعالیٰ کے نوٹس میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ نے سن بھی لیا، وہ جاننے والا بھی، وہ سنتا بھی اور جانتا بھی ہے. جو بھی تم ایسی بات کرتے ہو، یہ نہ سوچنا اللہ کو پتہ نہیں چلا. انسان سب کی گڈ بکس میں رہنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے ناپسند نہ کرے، سب میں میں اچھی کہلاؤں. یہاں اللہ کی ذات کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میری پسند سے گر جاؤ گے، تم میری گڈ بک سے نکل جاؤ گے اگر تم نے یہ کام کیا. جیسے وہ لمبی حدیث ہے نا، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلاں شخص سے میں نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے اس کو ناپسند کرو. تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. پھر آسمان والوں میں منادی کی جاتی، اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، تو تم سب بھی اس سے نفرت کرو. پھر آسمان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین میں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نفرت ڈال دیتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو اللہ کی ناپسندیدگی کوئی معمولی بات نہیں ہے، پورے جہان کی نفرت ہے وہ. تو یہ اب کس بات کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں؟ ایسی بات، ایسا قول جو سوء والا ہو، برائی والا ہو، اور اس کو اعلانیہ کیا جائے. اب اس میں کیا آتا ہے؟ اب اس میں کسی کو برا کہنا بھی آتا ہے، کسی کو بھی برا بھلا کہنا اعلانیہ طور پہ، کھلا مکھلا. کسی کو گالی دینا، وہ بھی تو برائی ہے، چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے. کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، دو لوگوں کو لڑوانے کے لیے ادھر کی ادھر لگائی بجھائی جس کو کہتے ہیں وہ کرنا، یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. جہرا بسو میں، یعنی یہ چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اس کی پسند سے محروم کر دیتی ہے. تو کیا ہمیں سمجھ آئی کہ جب ہمیں کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو اس کو شہرت دینا ناپسندیدہ ہے؟ سمجھ آئی؟ یعنی اس کو اچھالنا، اس کا اعلان کرنا، یا کسی کی بیٹھ کے عزت کی دھجیاں اڑانا، اس کی ہمیں چھٹی نہیں ملی ہوئی، بلکہ اس کو چھپا دینا چاہیے. ہاں مگر دیکھیں، ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کو اجازت ہے اور وہ جس پہ ظلم کیا گیا، یعنی مثال کے طور پہ کسی عورت کا شوہر ہے جو اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتی، اب اس کو اجازت ہے کہ اپنی بات کہیں ایسی جگہ لے جائے جہاں پہ اس کی دادرسی کی جائے، اس کو کوئی مشورہ کوئی دے سکے، یا اس کی زیادتی کے اوپر اس کے شوہر کو منع کر سکے. تو یہ پھر جہرا بسو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث سے ہمیں اور بھی بات پتہ چلتی ہے، کیونکہ یہ بہت براڈ ہے. جہرا بسو کیا کیا ہے؟ اس میں صرف یہ غیبت نہیں آتی، بہت ساری باتیں ہیں. بہتان بھی ہے، تانا دینا بھی ہے، لوگوں کے اوپر کرٹیسائز کر کے ان کے اوپر طنز کرنا بھی ہے، سرکیسٹرک ریمارکس دینا، یہ سب چیز بھی اس میں آ جاتی ہے جہرا بسو میں. یہ برائی کی باتیں ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے اعلانیہ گناہوں کے، وہ معاف نہیں کیے جائیں گے. اعلانیہ گناہ کون سے ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ انسان رات کو کوئی گناہ کرتا ہے، پھر صبح کو اس کا پروردگار اس کے گناہ کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظاہر نہیں کرتا، لیکن وہ لوگوں سے کہتا ہے اے فلاں، پچھلی رات ایسے ایسے ہوا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے اور اس میں رات گزاری ہے. اب پروردگار نے تو، اللہ نے تو اس کو چھپا دیا اور اس کی پردہ پوشی کی، مگر صبح ہوتے ہی اس نے اس گناہ کو ظاہر کر دیا جسے اللہ نے چھپا دیا تھا. یہ مسلم کی حدیث ہے. اس سے کیا پتا چلا آپ کو؟ کہ جن گناہوں پہ اللہ پردہ ڈال دے، اس کو خود آگے بڑھ کے بیان نہ کریں، میں تو ایسے کرتی ہوں اور میں تو ایسے کرتی تھی اور آپ میں نے یہ کیا اور فلانی جگہ پہ میں نے یہ کیا، یہ بڑھ بڑھ کے بتانا باتیں، ایک تو گناہ ہی برا ہے، لیکن جب آپ اس کا اظہار کرتے ہیں نا پبلکلی تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو ٹیمپٹ کرتے ہیں, ان کے اندر ٹیمپٹیشن پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا کر کے دیکھوں نا کیسا لگتا ہوگا یہ. تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے تاکہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں, بالکل بات صحیح ہے, لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ گناہ کو بھی چھپانے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں نہیں اگر میں گھر میں گناہ کروں اور باہر جا کے نہ بتاؤں گی تو یہ تو منافقت ہو گئی کہ میں باہر کچھ اور ہوں اندر کچھ اور ہوں, تو یہ تو منافقت ہے, لوگوں کے سامنے اچھی بن جاتی ہوں اور گناہ کر رہی ہوں. نہیں, گناہ کرنا وہ بھی برا ہے لیکن اس کا اعلان کرنا, بھری محفل میں بیٹھ کے لوگوں کو بتانا, یہ ایک اور گناہ ہے, یہ ڈبل گناہ ہو گیا. ایک تو گناہ کیا تھا, اب چاہیے کیا تھا؟ اگر گناہ ہو گیا ہے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ گھر میں بیٹھ کے آنسو بہاتے, توبہ کرتے, یہ نہیں کہ لوگوں کو قصے بتانے بیٹھ جائیں. اب بعض آدمی اپنی جوانی کی بے راہ روی کے قصے دوستوں کو خوش ہو کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے تو یہ کیا اور وہ کیا اور میں نے اپنی جوانی میں یہ کیا, اور بعض عورتیں وہ اپنی گمراہی کی زندگی کے قصے خوش ہو کے بتاتی ہیں, جب ہم قرآن نہیں پڑھتے تھے تو ہم تو یہ کرتے تھے, ہم وہ کرتے تھے. بعض منہ سے اعلان نہیں کرتے, وہ ویڈیو بنا کے اپنی اس برائی کی مجلس کی یا اس اپنی برائی کی اس کا اشتہار لگا دیتے ہیں, کبھی فیس بک پہ, کبھی فلانی جگہ پہ, کبھی لوگوں کو بھیج دیتے کہ تم بھی دیکھو فلانے, تم بھی دیکھو, یہ دیکھو میں نے کیا برائی کی ہے. دوسرے دیکھ کے کہتے ہیں اچھا ہم بھی ایسا کرتے ہیں, کر کے دیکھتے ہیں. تو یہ برائی کا اعلان کرنا یہ نہیں درست. اسی طرح گالی دینا یہ بھی جب اس کے اندر آ جاتا ہے تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دوسرے کو برا کہنے والے جو کچھ کہتے ہیں اس کا وبال شروع کرنے والے پہ, یعنی جس نے انیشیٹ کیا اس پہ ہوتا ہے, جب تک کہ مظلوم تجاوز نہ کرے. یعنی مثلا اے نے بی کو گالی دی ہے, اب سارا گناہ اے پہ آئے گا کیونکہ اس نے سٹارٹ کیا, لیکن جب تک بی یہ نہ کرے, بی نے اس کو بجائے ایک سنانے کے, اس نے تو اس کو ایک کی تھی, بی جس کو گالی دی تھی اس نے کہا تو نے مجھے ایک دی ہے میں تجھے دس دوں گا, اس نے جواب میں دس دی, تو اب کیا ہے یہ حد سے بڑھ گیا. پہلے یہ مظلوم تھا کیونکہ اے نے بی کو گالی دی تو بی مظلوم تھا, لیکن اب جب بی نے اس کو دس سنا دی تو وہ پھر خود ظالم بن گیا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو, اس کو برا نہ کہو. یعنی سنن ابی داؤد کی ہے, اور ایک اور حدیث میں ہے وہ بھی ابو داؤد میں ہی ہے, آپ نے فرمایا اپنے فوت شدہ لوگوں کی نیکیاں بیان کرو, ان کی برائیوں کے ذکر سے باز رہو. یعنی یہ نہیں کہ آپ کو بندہ فوت ہو گیا تو اب فلاں تو وہ ایسی تھی اور فلاں ایسی تھی, وہ اس نے یہ کہ اگر فوت ہو گیا نا تو اب اس کا ذکر اس طرح سے مت کرو کہ اس کی برائیاں چننے لگو. اسی طرح حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کے لیے صفیہ سے اتنا اتنا کافی ہے, یعنی اتنا قد ان کا ہے نا, ان کا ارادہ بیان کرنے کا یہ تھا کہ ان کا قد چھوٹا ہے, تو آپ نے فرمایا تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر, سارا پانی آلودہ ہو جائے, سارا پانی ناپاک ہو جائے, اتنی بری بات ہے کہ اس کو اتنا برا کہا گیا کہ کسی کے عیب بیان کرنا. اسی طرح اگر کوئی کسی کی نقل اتارے تو وہ بھی جہرہ بسو ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے کسی کی نقل اتاری, آپ نے فرمایا میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں اور مجھے اس کے بدلے فلاں فلاں چیز مل جائے. یعنی کوئی چیز بھی اگر مجھے ملنی ہو تو میں نہیں پسند کرتا کہ مجھے کوئی انعام بھی چاہے دے رہا ہو نا تو میں اس کے بدلے میں بھی کسی کی نقل اتار. اور ہمارے آگے کتنا رواج ہے نا. اسی طرح حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جس کے پیتل کے ناخن تھے, جس سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو کھرچ رہے تھے. میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے, ان کی بےعزتی کرتے تھے, غیبت کرتے تھے. یعنی تو سوائے الا من ظلم, جو جس پہ ظلم کیا گیا, ظلم کی حالت میں بدگوئی کی اجازت کیوں ہے, اس میں کیوں اجازت مل گئی؟ اس لیے کہ ظلم کا بدلہ لینے کا اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ لے سکتے ہیں ظلم کا بدلہ. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ظالم ظلم کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچے گا ضرور کہ میرا انجام کیا ہوگا. ایک کائنڈ آف سوشل پریشر ہو گیا نا کہ اگر میں نے ظلم کیا تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے, سب کو پتہ چل جائے گا. اسی طرح ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمان کو دوسرے مسلمان کو بد دعا دینا جائز نہیں ہے, ہاں جس نے ظلم کیا ہو, جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ظالم کو بد دعا دے, لیکن وہ بھی اگر صبر سے کام لے تو یہ افضل ہے. ہاں دیکھیں اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا تو تب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بد دعا دے سکتا ہے, لیکن اگر وہ صبر کرے گا تو یہ بہتر ہے. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ کسی نے کوئی چیز چوری کر لی تھی تو انہوں نے اس کو بد دعا دی, یہ ابو داؤد میں یہ روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے فرمایا, عائشہ کیوں اس کا بوجھ ہلکا کر رہی ہو, یعنی ایک دفعہ تو بات کر لی ہے تو اب بار 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 اس کا ذکر کرتی جاؤ گی تو اس کا تو گناہ ہلکا ہو جائے گا اور آپ کا اعمال نامہ بھاری ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں, یہ ابن کثیر میں بھی یہ دعا ہے اگر کسی کو چاہیے ہو, کہ ظالم جو ہے اس پر بد دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے, یہ دعا کہنی چاہیے اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو یا چوری کسی نے کسی کی ہو یا کوئی بھی طرح کا ظلم کیا ہو, تو یہ دعا کرے, اللہم اعنی علیہ واستخرج حقی منہ. خاص طور پہ کسی نے چوری کسی کی ہو نا تو تب بھی, لیکن ادروائز بھی کسی بھی ظلم, اللہم اعنی علیہ, اے اللہ اس پہ میری مدد کر, واستخرج حقی منہ, اور مجھے میرا حق دلوا دے. مظلوم یہ کہہ سکتا ہے نا یا اللہ مجھے میرا حق دلوا دے. اگر آپ کو نہیں بھی آتی تو یہ کوئی مسنون نہیں ہے, لیکن آپ اس کو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں. تو مظلوم یہ اتنی حد تک اس طرح سے کہہ سکتا ہے, دعا کر سکتا ہے. اسی طرح کوئی اگر کسی کے گھر مہمان جاتا ہے اور اس کی مہمان نوازی نہ کی جائے, تو حدیث میں جو شخص کسی کے ہاں مہمان بن کر جائے اور میزبان اس کا حق ادا نہ کرے تو اسے جائز ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی میزبان کی شکایت کرے جب تک کہ وہ حق ضیافت ادا نہ کرے. مثلاً کسی کے اگر کوئی مہمان گیا ہے اور اس نے اس کو حق نہیں دیا, یعنی اس کی میزبانی نہیں کی, تو وہ آدمی لوگوں کے سامنے شکایت کر سکتا ہے کہ اس نے میری میزبانی نہیں کی, جب تک کہ وہ سیدھا نہ ہو جائے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا پڑوسی ہے مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک کام کرو, کل اپنا سارا مال اسباب گھر سے باہر رکھ دو, نکال کے نا باہر رکھ دو. اس نے ایسا ہی کیا, راستے پہ سامان ڈال کے وہاں پہ بیٹھ گیا. اب جو بھی گزرتا تھا وہ پوچھتا تھا, کیا بات ہے کیوں مطلب یہاں بیٹھے ہو؟ وہ کہتا, میرا پڑوسی جو ہے وہ مجھے تنگ کرتا ہے, کوئی راہ گزرنے والا اس کے پڑوسی کو برا بھلا کہتا, کوئی کہتا رب کی مار ہو ایسے پڑوسی پہ, کوئی کہتا اللہ اس کو غارت کرے. اب اس پڑوسی کو جب پتہ چلا, ہمسائے کو جب پتہ چلا کہ یہ تو میری بڑی رسوائی ہو رہی ہے, تو وہ آیا اس کے پاس اور اس کو آ کے کہنے لگا کہ منتیں کرنے لگا کہ اپنے گھر چلو بھائی, اللہ کی قسم اب مرتے دم تک میں تمہیں نہیں ستاؤں گا. یعنی یہ ایک آپ کہنے کو آپ کہیں گے کہ تو جہرہ بھی سو ہے, لیکن یہ کس کے لیے, جس کے اوپر ظلم ہوا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے, صحیح بخاری میں یہ ہے کہ اپنے گدھے پہ سوار ہو کے حضرت اسامہ کو پیچھے بٹھا کے سعد بن عباد کی عیادت کے لیے بنو حارث بن حضرت کے قبیلے میں تشریف لے چلے. یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے. راستے میں ایک مجلس بیٹھی بھی ملی جس میں مسلمان بھی تھے, یہودی بھی تھے, مشرک بھی تھے, اور عبداللہ بن ابئی بھی تھا. یہ ابھی تک کفر کے کھلے رنگ میں تھا, ابھی یعنی مسلمان نہیں ہوا تھا, کلمہ نہیں پڑھا تھا, ویسے تو مسلمان ہو کے بھی یہ منافق ہی تھا. تو مسلمانوں میں سے حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے گرد و غبار جو اڑا تو عبداللہ بن ابئی نے ناک پہ کپڑا رکھ لیا اور کہنے لگا غبار نہ اڑاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچ ہی چکے تھے, سواری سے اتر آئے, سلام کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی چند آیتیں سنائی. تو عبداللہ بول پڑا, سنے صاحب آپ کا یہ طریقہ ہمیں کوئی پسند نہیں ہے, آپ کی باتیں حق ہوں گی، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہماری مجلسوں میں آ کے ہمیں تکلیف دیتے، اپنے گھر جا کے بیٹھے، جس نے سننی ہوگی وہ وہاں آ کے آپ کی باتیں سن لے گا۔ یہ سن کے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، یا رسول اللہ بے شک آپ ہماری مجلسوں میں ضرور تشریف لایا کریں، ہمیں تو بڑی چاہت ہوتی ہے۔ اب آپس میں ان کی خوب جھڑپ ہوئی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، وہ عبداللہ بن رواحہ اور عبداللہ بن ابی، اور قریب تھا کہ کھڑے ہو کے لڑنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے بجھانے سے آخر امن ہو گیا، سب خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ بیٹھ کے اور حضرت سعد کے پاس تشریف لے کر وہاں جا کے حضرت سعد سے فرمایا کہ ابو حباب، عبداللہ بن ابی نے آج تو اس طرح کیا، اب کیا یہ جہرہ بھی سو ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بتایا نا کہ آج اس نے یہ کیا ہے۔ حضرت سعد نے کہا، یا رسول اللہ آپ جانے دیں، معاف کریں، درگزر کریں، قسم اللہ کی جس نے آپ پہ قرآن اتارا، اصل میں پہلے یہ آپ سے اس لیے دشمنی کرتا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے پہلے اس کو سردار بنانا چاہا تھا، اس کی چودراہٹ کی جو پگڑی وہ بنوانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور ادھر آپ آ گئے تو اس کی سرداری تو جاتی رہی، اس لیے اس کو اتنا رنج ہے اور اس کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے۔ تو یعنی ایک طرح سے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے یہ بات جب کی ہے تو کیا یہ جہرہ بھی سو ہوئی؟ نہیں، اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم ہوا، اس نے جو باتیں کہیں، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اصلاح کی تھی، تاکہ اصلاح کی کس طرح سے اس کو روکا جائے اس کام سے۔ تو جب کوئی جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، جب کوئی وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو اس کام سے روکنے کے لیے وہ مشورہ لے، مدد لے کسی کی، یا کوئی اس میں اس کے ساتھ کھڑا ہو کے اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرے، تو وہ پھر جہر بھی سو نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو بےہودہ، فحش گو، زبان دراز، سائل، سوال کرنے والا، دو لوگوں سے مانگتا پھرے، اور غبی، یعنی غبی جو بالکل جس کو ہم انگریزی میں ایڈیٹ کہتے ہیں کہ کسی بات کو سمجھے ہی نہ، اس سے نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی جو بات کو سمجھنا نہیں چاہتا، چاہے اس کے ذہن صحیح ہے کہ بس ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ اور کون کون؟ بےہودہ، فحش گو، جو فحاشی کی، بے حیائی کی جو باتیں کرنے والا ہے، زبان دراز، جس کو ہم کہتے ہیں لمبی زبان، جس کی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کو جمع کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جو فضل والے ہیں وہ کون ہیں؟ کچھ لوگ جو بہت کم ہوں گے وہ اٹھیں گے اور تیزی سے جنت کی طرف چل پڑیں گے، فرشتے ان سے کہیں گے تم تیزی سے جنت کی طرف چل پڑے ہو، تم کون لوگ ہو جو اتنی جلدی اٹھ کے چل پڑے؟ وہ کہیں گے ہم اہل فضل ہیں، فضل والے ہیں۔ وہ کہیں گے تمہارا کیا فضل ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہم پہ جب ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، اور جب ہمیں تکلیف پہنچائی جاتی تھی تو ہم معاف کر دیتے تھے، جب ہم سے جاہلانہ برتاؤ کیا جاتا تھا تو ہم تحمل سے کام لیتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا جنت میں جاؤ، ایسے ہی لوگوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے وہ جگہ ہے۔ بہتے کی روایت ہے یہ، یعنی اگر کوئی کرے ظلم، اگر کوئی صبر کر لیتا ہے تو یہ تو بہت بڑی بات، بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن زبان کھولنے کی اجازت بھی ہے، زبان کھولنے کی اجازت بھی، تاکہ دوسرے کو منع کیا جا سکے۔ اب اس میں رول کیا ہوگا، ایک رول بھی سمجھ لیں۔ سب سے فرسٹ رول یہ ہے کہ کوئی صرف جہرہ بسو تب کر سکتا ہے جب اس پر ظلم کیا جائے، اور واقعی ظلم ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم تو بس یہ میرے پر اتنا بڑا ظلم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے، بلکہ واقعی اس کے اوپر کوئی جینوئن کوئی ایسا ظلم ہوا تو وہ اس میں وہ بندہ کر سکتا ہے۔ نمبر ٹو، بدگوئی صرف اس کے خلاف ہو سکتی جس نے ظلم کیا، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ جس نے ظلم کیا اس کی تو بدگوئی ہو، اس کے علاوہ اس کے پورے خاندان کو لپیٹ لیا جائے، جیسے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں آپ اس کی بیٹیاں بھی بھگتے ہیں، اس کی بہنوں کے آگے آئے، اس کی فلانی کے آگے آئے، اس کو یہ آئے، تو وہ نہیں ہے۔ جس نے ظلم کیا بس اس کی ہی اتنی بات کی جائے۔ نمبر تھری، ان لوگوں کے سامنے بات کی جائے جو ظالم کے خلاف کوئی کاروائی کر سکے، یا بعض دفعہ رائے عامہ اپنے حق میں کرنے کے لیے یا زیادتی کو روکنے کے لیے حکمت سے دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے کیا کیا جائے گا تو اس سے ظالم رک سکتا ہے. اب ایسے ہی نہیں جسٹ فار دا سیک آف اٹ کہ جدھر بیٹھے بس ادھر باتیں شروع کر دیں, جدھر بیٹھے ادھر بدگوئیاں شروع کر دیں, کسی کی کوئی بات پسند ہی نہیں آنی. جس کو دیکھا وہ سیدھا بھی کر رہی ہوگی بات تو اس کے عیب چننے شروع کرتی ہے. بعض لوگ اسی طرح سے بن جاتے ہیں, ان کو ہر ایک میں ہر وقت عیب ہی نظر آتے ہیں, تو وہ نہیں اس میں آئے گا پھر کہ جس پہ ظلم ہوا ہو. پھر نمبر 4, صرف اتنی بات کی جائے جتنا ظلم کیا گیا. یہ نہیں کہ پھر رائی کا پہاڑ بنا لیا جائے. اب ظلم تو ہوا ہے مثلاً 1 سے 10 تک کے اسکیل میں 5 نمبر تک کا ہوا ظلم, اور اس کو بنا لیا جائے 10 نمبر پہ, جس کو ہم رائی کا پہاڑ کہتے ہیں نا. بات اتنی ہوئی ہے اور اس کو اتنا ظلم تو ہوا ہے لیکن اتنا نہیں ہوا جتنا بنا لیا گیا. تو یہ 3-4 رولز ہیں جو آپ ضرور لکھ لیں, کیونکہ ہمارے ہاں بری بات کرنے کے لیے زبان کھولنا بہت کامن ہے. ایک لڑکی جب شادی کر کے سسرال جاتی تو کیا ہوتا ہے, واپسی پہ ایسے لگتا ہے کہ وہ گندی مکھی بن گئی. گندی مکھی ہوتی نا, وہ اس کی وہ کیا کرتی ہے, گندگی پہ ہی جا کے بیٹھتی ہے. آپ دیکھیں گندی چیزوں پہ جا کے بیٹھتی ہے. تو شہد کی مکھی صاف ستھری جگہ پہ بیٹھتی ہے, گندی مکھی گندگی پہ, گاربیج پہ. یعنی یہ گندی مکھی کیسے بن گئی کہ دوسرے کی گندگیوں پہ جا کے بس بیٹھتی ہے, ایک ایک بات برائی کی چن کے اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے. فلاں موقع پہ یہ ہوا, فلاں نے یہ بات کی, فلاں نے یہ کہا, فلاں ایسے کرتا ہے, شوہر ایسے کرتا ہے, فلانا ایسے کرتا ہے. تو سسرال کی ہر بری بات بیان کرتی ہے. اسی طرح وائس ورسا بھی ہوتا ہے, ایک ایک بات نوٹ کی جاتی ہے. اب جو نئی لڑکی آئی ہے اب وہ کیسی ہے, اب بہو نے کیا کیا خرابی ہے, یہاں پہ وہ ایسے کرتی ہے, اس نے یہ بنایا, اس نے یوں کیا, اس نے یوں کیا. تو یہ جب ہم گندی مکھیاں بن جائیں گے تو پھر تو نہ رشتے سنور سکتے ہیں نہ کوئی اور کام صحیح سے ہو سکتا ہے. یہ بات پھر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہاں پہ دیکھ لیں جس پہ ظلم ہوا صرف وہ, اور انسان لوگوں کی نظروں میں تو دھول جھونک سکتا ہے, ان کے سامنے تو مظلوم بن بن کے بیٹھ سکتا ہے, مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, وہ تو جانتا ہے کون کتنا ظلم کرتا ہے اور کون کتنا مظلوم ہے. ٹھیک ہے, ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوًا قدیرا. اگر تم ظاہر کرو گے نیکی کو یا تم چھپاؤ گے, یا تم معاف کر دو برائی کو, تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والا, قدرت رکھنے والا. تم یعنی ظاہر کرو گے نیکی کو, یعنی کھل کے سامنے نیکیاں کرتے ہو, اللہ کو اس کا بھی پتہ. تم چھپا کے کرو گے, اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ. اب کون سی نیکیاں ہیں جو اعلانیہ کرنی چاہیے اور کون سی ہیں جو چھپا کے کرنی چاہیے؟ دیکھیں اعلانیہ نیکیوں میں تو جو فرائض ہیں وہ آپ بھلے اعلانیہ طور پہ کریں, جیسے مثلا فرض نماز پڑھنا, روزہ رکھنا رمضان کا, زکوٰۃ ادا کرنا, حج کرنا, یہ سب یعنی یہ ایسی ہیں جو نیکیاں فرائض سے تعلق رکھتی ہیں, جیسے جماعت سے نماز ہے. اب اس کو آپ چھپ کے تو نہیں کر سکتے نا. لیکن جو نفلی نیکیاں ہیں, نفلی روزہ ہو گیا مثلا, نفلی نمازیں ہو گئی, تہجد ہو گئی, ان کو جتنا خفیہ رکھیں اتنا اچھا ہے, تاکہ آپ کا اجر ضائع نہ ہو جائے. اس میں دکھاوا پسندیدہ نہیں ہے. قیامت کے دن بھی جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا, 7 قسم کے لوگوں, ان میں ایک وہ بھی ہے جو صدقہ اتنی چھپا کے کرے کہ دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں کو خبر نہ ہوئی, اتنی چھپا کے. اسی طرح نفل روزے کے بارے میں بھی بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کہیں ایسے آپ چلے جائیں جہاں پہ صرف آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, کھانا کھانا ہوگا یا پھر بتانا پڑے گا کہ میں روزے سے ہوں, نفلی روزہ, تو کیا بہتر ہے کہ آپ کھانا کھا لیں, روزہ توڑ دیں, مگر بتائیں نہیں کہ میں نے روزہ رکھا. اتنا زیادہ وہ کیئرفل ہوتے ہیں کہ نفل کو چھپاؤ. لیکن ہم کتنا اعلان کرتے نا, جب تک اعلان نہ کر دیں اس وقت تک تو ہمیں کہاں چین آتا ہے, جب تک لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو اس لیے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو, جس کے لیے تم نے کیا ہے اگر واقعی اللہ کے لیے کیا ہے، جس کے لیے تم نے کیا ہے اس کو پتا چل گیا۔ اسی طرح معاف کر دینا، تم اگر معاف کر دیتے ہو برائی سے، یعنی تم پہ ظلم ہوا ہے، اگر تمہارے منہ سے شکایت نکل گئی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ مگر اگر تم اس بندے کو معاف کر دیتے ہو، کچھ نہیں کہتے، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ کیا اعلیٰ درجہ ہے؟ جو معاف کرتا ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اور خیرات کرنے سے کسی کا مال نہیں گھٹتا، اور عفو و درگزر معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اور عزت بڑھاتا ہے۔ اور جو اللہ کے حکم سے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کی خاطر جو نیچے ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کو اوپر کرتا ہے۔ تو اگر انسان معاف کر کے صلح کر لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو نہیں بناتا، ساتھ ساتھ اپنی دل کی صفائی کرتا جاتا ہے، تو اس کا اجر اس کے اللہ کے ذمہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ بھی تو معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ تم یہ نہیں دیکھتے، اللہ بھی تو معاف کرتا ہے، حالانکہ وہ قدرت رکھتا ہے تم کو پکڑنے کی، تمہیں پوچھنے کی، اور اس کا حق بہت بڑا ہے۔ تو جب وہ معاف کر دیتا ہے تو تم کیوں نہیں معاف کرتے؟ دیکھیں، جب انسان نا ظالم کی طرف دیکھتا ہے، یا جس نے زیادتی کی ہوتی ہے اس کی طرف دیکھتا ہے نا، تو کبھی معاف نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہے، اس کی درگزر کرنے کی طرف دیکھتا ہے، اور اپنی غلطیوں کی طرف دیکھتا ہے، تب وہ بہت آسانی سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ جب انسان سوچتا ہے نا، میں بھی تو کتنی برائیاں کرتی ہوں، کتنے گناہ کرتی ہوں، صبح سے رات تک بار بار وہ مجھے معاف کر رہا ہے اور مہلت دے رہا ہے، اگر وہ مجھے پکڑنے لگے جیسے میں دوسروں کو پکڑتی ہوں، تو زمین پہ تو کوئی چلنے پھرنے والا ہی نہیں بچے۔ اور اگر میں بدلہ لے لوں گی تو کیا اس سے میری تکلیف مٹ جائے گی؟ نہیں، پھر بھی نہیں مٹے گی، پھر میں کیوں نہ معاف کر دوں؟ ایک روایت میں ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں سبحانک علی حلمک بعد علمک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تو باوجود تیرے علم کے تجھے پتہ ہے، پھر بھی حلم اختیار کرتا ہے، چشم پوشی کرتا ہے، بردباری کرتا ہے، فوراً پکڑ نہیں لیتا۔ بعض کہتے ہیں سبحانک علی عفوک بعد قدرتک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحان جب سے ہم تعریف کرتے ہیں نا کہ اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات واقعی تعریف کے قابل ہے، سبحانہ کا، اس بات کے اوپر، کس بات پہ؟ کہ اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، اس کے باوجود کہ تیرے پاس قدرت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، جب انسان کسی کو پکڑ سکتا ہے، وہ اس کے ہاتھوں کے انڈر ہے، اس کی گرفت میں ہو، اور پھر بھی وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے جانے دیا۔ ہم تو معاف اس وقت اصل میں کرتے نا جب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، اب مرتے کیا نہ کرتے، تو چلو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب کیا کریں، دوسرے کو نہ پکڑ سکتے ہیں، اور کچھ کہیں گے تو اور حالات خراب ہو جائیں گے، چلو اب کیا کرتی ہوں، معاف ہی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیں کہ اگر میرے ہاتھ میں پاور ہے، آپ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ آپ جو بھی دوسرے کے ساتھ کر گزریں، دوسرا کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، پھر بتائیں کتنی دفعہ معاف کریں گے؟ بات تو تب ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر کتنی بڑی قدرت ہے، کامل قدرت ہے، ہم اس کے قبضے میں ہیں، پھر بھی وہ جانے دے، درگزر کرے، کتنی بڑی شان ہے اس کی۔ تو انسان جب اس طرف دیکھتا ہے نا، تب وہ کہتا ہے کہ اچھا میں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ تو تم بھی تو معاف کر دیا کرو، اگر تم اللہ سے معافی چاہتے ہو۔ اچھا، اب جو آگے آیتیں آ رہی ہیں، یہ آیت نمبر 150 سے لے کر 162 تک، اینڈ تک جو ہم پورے یہ دو رکوع پڑھیں گے، اس میں اس کا جو تھوڑا سا شان نزول سمجھ لیں۔ ایک تو بات یہ ہے، منافقین کی چونکہ ہم پہلے بھی بات پڑھ رہے تھے، اور یہ جو پچھلی آیت ہے نا، ہم ان کا ایک یعنی تاویل عام ہوتی ہے، ایک تاویل خاص ہوتی ہے۔ تاویل عام تو میں نے آپ کو بتا ہی دی، تاویل خاص یہ ہے جو اس وقت کے اس کانٹیکسٹ میں کیا بات ہو رہی تھی۔ تو اس پیچھے سے اگر آپ دیکھیں سارے منافقین کی بات چلی آ رہی تھی نا، سورہ نساء میں بہت زیادہ منافقین کا ذکر آتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کے کانٹیکسٹ میں کیا بات تھی کہ اگر کوئی ایسی بات اب مسلمان دیکھ لیتے ہیں جو سچے پکے مسلمان ہیں کہ یہ بھائی نمازوں کے اندر بھی اس کا یہ ہو رہا ہے، اور جو ابھی پچھلی صفات بتائی ہیں پیچھے ہم نے پڑھی ہیں کہ مذبذبین ہیں، اور پھر دوسرے یہ کہ درکل اسفل میں ہوں گے جہنم میں، اور یہ ساری چیزیں۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ کسی کو کہنے لگو کہ ہاں تم تو منافق ہو، تم ایسے ہو، نہیں، آپ کو اس طرح کی برائی کی بات اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس درگزر کرو، معاف کرو۔ اور پھر آگے اب کیا آ رہا ہے کہ یہ جو منافقین تھے نا، اصل میں آپ تھوڑا سا مدینہ کی سوسائٹی کو سمجھے پہلے۔ مدینہ میں یہود بھی رہتے ہیں، اوس اور خزرج کے دو قبیلے بھی رہتے ہیں، اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے ٹائز یہود کے ساتھ تو بہت پرانے تھے، کہ مل جل کے دیکھیں نا، ایک ہی جگہ پہ ایک ہی کمیونٹی کے اندر وہ رہنے والے لوگ ہیں، آپس میں دوستیاں بھی ہیں، آپس میں تعلقات بھی ہیں، آپس میں دوستیاں مطلب بزنس ٹائز بھی ہیں۔ تو اب جب قرآن کہتا ہے کہ ان کو اولیاء نہ بناؤ، یہ تمہارے کبھی بھی سچے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتے، تو پھر اب جو منافقین تھے نا ان کو بہت تکلیف ہوئی۔ اب انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، بھائی دیکھیں مشرک تو ٹھیک ہے، مشرک ہیں، لیکن یہ کوئی مشرک تھوڑی ہیں، یہ کوئی کافر تھوڑی ہیں، یہ تو اللہ کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، تورات کو یہ مانتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کی طرف سے کتاب تھی۔ تو اب ہمیں اتنا بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ بھائی اتنے ریجٹ کہ بھائی ان کو اولیاء نہیں بنا سکتے، یا یہ ان کے ساتھ ہم اتنی ولایت کے تعلقات اس طرح کے نہیں، ان کو رازدان نہیں اپنا بنا سکتے، یا ہم ان کو کہنا شروع کر دیں کہ یہ کافر ہیں، تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے، ان کو مطلب یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ آپ ان کو نہ کافر نہ کہیں، آخر یہ مطلب مانتے تو ہیں نا کچھ نہ کچھ۔ دیکھیں آج بھی بہت سارے لوگوں کے یہ خیالات ہیں، بہت سارے لوگوں کے، کہ اہل کتاب جو ہیں ان کو تو آپ بالکل اس طرح سے نہیں کر سکتے، ایسے نہیں کہہ سکتے۔ تو وہ ساری چیز کو کلیئر کیا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کفر کیا ہے، اور یہ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جو لوگ یہودی ہیں یا نصارہ ہیں۔ دوسری بات کیا ہے، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین من آمن باللہ والیوم الآخر، چاہے مسلمان ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے صحابی ہوں، جو بھی اللہ پہ ایمان لے آیا، آخرت کے دن پہ ایمان لے آیا، اور اس نے صالح عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کا تو اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ تو پھر ان کو کوئی خوف کوئی غم ہوگا ہی نہیں۔ تو اب اس سے بعض نے سوچا کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہو گیا سارا معاملہ، وہ لوگ تو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ ہے، وہ بڑے اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہیں، تو یہاں پہ تو دیکھو آیت میں یہ ہے، آیت نمبر 62 ہے یہ سورہ بقرہ کی، آپ لکھ لیں بعد میں آپ چیک کریے گا۔ اب اس میں پوری ایمانیات کی ڈیٹیل تھوڑی تھی، صرف ایمان باللہ اور یوم آخرت پہ ایمان کی بات تھی۔ اب ہم قرآن کو پورا کا پورا لیتے ہیں نا، جو قرآن کو ایک بس ادھر سے چیز لے لی بس اس کے بعد بس سمجھ لیا کہ یہ کمپلیٹ ایمانیات کی بات ہے، تو نہیں، جگہ جگہ بتایا گیا ہے۔ صرف اللہ اور قیامت پہ ایمان رکھنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، رسولوں پہ ایمان ضروری ہے۔ اب انہوں نے بس یہاں سے لے لی اس بات کو، اور اس بات کو چھوڑ دیا جو ہم نے پچھلی یہ سورہ بقرہ میں ہی پڑھا تھا، فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لاتے ہیں جیسے کہ تم صحابہ کرام سے کہا گیا کہ ان تم ایمان لائے، تب ان کا ایمان صحیح ہے، تب یہ ہدایت پہ ہیں۔ اس باتوں ساروں کو چھوڑ دیا، حالانکہ وضاحت آ گئی تھی اور بار بار بتایا گیا ہے کہ اللہ کے کسی ایک رسول کا انکار بھی سب کا انکار۔ اب وہ ساری باتیں چھوڑ کے ایک بات کو لے کر اور ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ نہیں پتہ نہیں اب کیا۔ اگر دیکھیں ایسا ہی ہوتا کہ صرف اللہ اور آخرت پہ ایمان لانے کی ضرورت ہوتی تو پھر تو اسلام کی ضرورت ہی نہیں تھی، پچھلے مذہب تو یہ کہہ ہی رہے تھے، ٹھیک ہے؟ پھر اور پھر جتنے بھی ریلیجنز ہیں سبھی ٹھیک ہو گئے، کیونکہ سارے ایک خدا کو تو مانتے ہی ہیں، سارے آخرت کے دن کے اوپر تو کسی نہ کسی طور پر کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں کوئی بات تو ہے کہ کوئی ایک دن آئے گا جس دن بدلہ ملے گا، کچھ نہ کچھ ہر ایک نے اپنا بنایا ہوا ہے، ہیون اور ہیل کا کوئی نہ کوئی تصور ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ہے، پھر اسلام کی تبلیغ کی کیا ضرورت تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اور قرآن کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ بات بتائی گئی۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پہ، اور ہم سب کے لیے بھی بہت آئی اوپننگ ہے، کیونکہ جن لوگوں کے اندر ہم رہتے ہیں وہ غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ ذہن میں سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ دیکھو یہ تو اللہ ایک گاڈ کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ، اور پھر کہتے ہیں یہ، تو پھر یہ بھی تو ٹھیک ہی ہے نا۔ کیونکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم کرسچنز کو تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ لوگ تو شرک کرتے ہیں، لیکن یہودی شرک نہیں کرتے، عزیر اللہ کا بیٹا ہی انہوں نے کہا تھا، لیکن وہ ان کا ایک سیکٹ تھا جس نے کہا تھا اور ایک زمانے میں کہا تھا، کہ جب عزیر علیہ السلام کے ذریعے انہوں نے تورات پوری پڑھ دی تھی اور ان کے پاس تورات دوبارہ آئی تو انہوں نے کہا یہی ہے اللہ کا بیٹا ہے، لیکن سارے یہودی تھوڑی کہتے ہیں، آج بھی بہت سارے یہودی نہیں کہتے، جیسے ہمارے اندر ڈفرینٹ فرقے ہیں اس طرح سے، ان کے بھی کوئی ایک کہتا ہے، اب عام یہودی یہ نہیں کہتے، یہ شرک ان کے اندر نہیں ہے، آپ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے سینگاگز میں کوئی تصویریں لگی ہوں یا کوئی بت ہوں یا کوئی ایسی چیز ہو جیسے کرسچینٹی میں ہے، تو اب شرک بھی نہیں کرتے تھے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، تو اب ان کا کیا ہے؟ اب اس سوال کا جواب آج آپ کو ملے گا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا انکار کیا۔ اب کفر کا معنی وہ بھی سمجھ لینا ہم نے، ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ایک کفر تو وہ ہے نا کہ بالکل اللہ کو ہم نہیں مانتے، وہ بھی کفر ہے، ایک کفر یہ بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے شریک، یہ بھی کفر ہے، مگر اور کفر کیا ہے ابھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ ورسولی ہی، اور اس کے رسولوں کا، اگر کوئی کہتا ہے رسولوں آیا، رسول نہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تمام رسولوں کو مانتا ہوں بس صرف ایک کو نہیں مانتا، یہ بھی کفر ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں اس کو نہیں مانتا، اس کو مانتا ہوں اس کو نہیں مانتا، دو چار کو مانتا ہوں جو دو چار کو نہیں مانتا، یہ بھی کفر ہے۔ یعنی کفر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ساروں کو مانتے ہیں، صرف ایک کو نہیں مانتے بس، یہ یا وہ سب کا انکار کریں تو تب یہ کفر ہوگا، نہیں، ایک کو نہیں ماننا تب بھی کفر ہے، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر مجلسوں میں، ایک دفعہ مجھے بھی اتفاق ہوا ایک جگہ پہ، کوئی خاتون اس بات پہ اس قدر بحث میں لگی ہوئی تھی کہ یہ جو مطلب اہل کتاب ہیں یہ تو کافر نہ ہوئے، یہ تو کفر کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کو مانتے ہیں، یہ تو جنت میں جائیں گے، اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے، دیکھیں اتنے نیک کام وہ کرتے ہیں، ہم سے بہتر ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ یہ ہیں، وہ بہت زیادہ، ہمیں تو خیر اپنا بھی نہیں پتا، پتہ نہیں ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، پہلے تو ہمیں یہ غلط فہمی نکال دینی چاہیے ذہن سے، پر ان کی ساری بحث یہ تھی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان بس جنت کے اندر جائیں گے، اور یہ ان کے نہیں ہیں، یہ کتنے نیک کام کرتے ہیں، کتنا سوشل ورک ہے ان کا، ہم سے بہتر ہیں، آنیسٹ ہیں، سچ بولتے ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ان کی ساری بتا کے باتیں، ایک بس یہی ہے نا کہ رسول کو نہیں مانتے ہمارے، تو پھر اس میں کیا فرق پڑ گیا؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا ایک رسول کو نہیں ماننا مطلب ہے کہ سب رسولوں کو نہیں ماننا۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، اَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ اب آپ کہیں گے اللہ اور رسولوں کے درمیان تو فرق ہے ہی، بالکل صحیح ہے، اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق ہے، اللہ الہ ہے، رسول بندے ہیں، یہاں پہ فرق کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ یہ والا مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں فرق کا، ظاہری فرق کی بات نہیں ہو رہی، یہاں فرق سے مراد یہ ہے ایمان لانے میں فرق، یعنی ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں رسول پہ نہیں لاتے، یا ہم اللہ کی تو اطاعت کریں گے رسول کی نہیں کریں گے، یا ہم قرآن کو تو مان لیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے، یہ سب ہیں فرق کرنا. سمجھ آئی بات؟ وہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق کریں، وہ ان کی چاہت کیا ہے کہ ایک کو مان لیں، یعنی اللہ کو مان لیا رسولوں کو نہیں مانا. کیوں ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اس سے جب اللہ کو مان لیا رسولوں کو کیوں نہیں مانتے؟ سوچیں کیا وجہ ہوگی کہ اللہ کو مان لیا، رسول کو ماننے میں ایسی کیا مشکل ہے؟ بات یہ ہے، یہ فتنہ اس وقت کا یہود کا صرف نہیں ہے کہ رسول کو نہیں ہم نے ماننا، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں نا. وہ کہتے تھے ہمیں بھی مسلمان سمجھو، ہم بھی بلیور ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. ضرور رسول کو ہی تو نہیں مانا ہم نے، آپ کو نہیں مانا تو اس کو کیا فرق پڑ گیا؟ اللہ کو مانتے ہیں ہم، آخرت کو مانتے ہیں ہم، تورات کو مانتے ہیں. کیا آپ نہیں مانتے کہ اللہ کی طرف سے آئی تھی؟ تو پھر اچھا آپ دیکھیں ایک بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ فتنہ بعد میں بھی آئے گا، یہ صرف یہودیوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ صرف منافقین کو نہیں یہ بات بتائی جا رہی کہ تم یہ بات سمجھو، یہ آج کی دنیا میں بھی اتنا زیادہ کامن ہے. اس لیے کہ اللہ کو ماننا، یہ تو سارے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کہہ دو، بھگوان کہہ دو، پربھو کہہ دو، گاڈ کہہ دو، ایک ہی خدا کی تو بات ہو رہی ہے، اسی سے لو لگانی ہے نا. اب آپ یہ ان جھنجٹوں میں نہ پڑھو کہ ہاں کوئی نماز پڑھے تو کوئی وہ ایسے جھکے تو کوئی اس طرح سے کرے، وہ ان چیزوں میں نہ پڑھو. آپ یہ دیکھو کہ بس ان چیزوں سے نا ڈفرینسز پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں یہ کیونکہ یہ نماز ہے، روزہ ہے، یا یہ اور ان کے جو بھی ریچولز ہیں، یہ کس کے ذریعہ ہے؟ رسولوں کے. رسولوں کو بیچ میں نہ لے کر آؤ، ان سے تو ڈفرینس پیدا ہوتا ہے، ان کو ایک طرف کر دو. ہم نے یونٹی کرنی ہے، اس لیے سب کو جب ایک کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ بس ایک خدا کو مانو. سارے ایک خدا کو ہی تو مانتے ہیں. اب کوئی کسی طرح جھک جائے، کوئی کسی طرح جھک جائے، کوئی نماز کی طرح جھک جائے تو کوئی کچھ اور کر لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی مندر چلا جائے، کوئی مسجد چلا جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مندر میں بھی وہی خدا، مسجد میں بھی وہی خدا، کلیسے میں بھی وہی خدا، چرچ میں بھی، سینگاگ میں بھی، خدا تو ایک ہی ہے نا. سارے بس ایک خدا کو ہی مانتے ہیں نا. بھائی کیا مسئلہ ہو گیا؟ رحمان کہو یا رام کہو، بات تو ایک ہی ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ماڈرن کہہ لیں، یا ایسے لوگ پچھلے زمانے میں جیسے دین اکبر ہی گزرا جس کو دین الہی بھی کہتا تھا، تو اکبر چاہتا تھا کہ سب کانٹیننٹ میں سب یونائٹڈ رہیں، تو اس نے اس کے اندر یہ نکالا دین اکبری، کہ بس یہ رسولوں وغیرہ یہ چیزوں کو چھوڑو، تم سارے بس ایک خدا کو ماننے والے ہو نا. آخر کو تو ہندو بھی جا کے ایک ہی بھگوان کی پوجا کرتا ہے نا، باقی دیوی دیوتیاں وہ بنائی ہوئی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو چھوڑو، اس نے دیوی دیوتا بنا لے، ان دا اینڈ تو ایک ہی خدا ہے نا. تو اس لیے بس یہ خدا کی طرف آؤ، چھوڑو یہ سب. گاندھی نے بھی یہ کیا، گاندھی بھی اسی لیے اس کی جو صبح کی وہ ہوتی تھی، اس کے اندر قرآن بھی پڑھا جاتا تھا، ان کی گیتا بھی پڑھی جاتی تھی، سکھوں کی کتاب بھی پڑھی جاتی تھی. اس کو کہتے ہیں وحدت ادیان، ایک دین، سارے ایک دین پہ آ جاؤ نا. سمجھائی بات؟ اب آج کے دور میں آپ یہ دیکھیں، ایک دفعہ میں پاکستان گئی تو مجھے کسی سے بات ہوئی، تو اس نے مجھے یعنی اس طرح سے ایک بات، واقعی انسان سوچتا ہے کبھی کہ بڑی وہ لاجیکل سی بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہنے لگی کہ خدا تو دیکھیں وہ ایک ہی ہے نا، سب نے اسی تک پہنچنا ہے نا. خدا دے ایک ہے نا، سمجھ لیں جیسے ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر سارے ہی چڑھ رہے ہیں، کوئی اس طرف سے چڑھا ہے، کوئی اس طرف سے چڑھا ہے، کوئی اس طرف سے چڑھا ہے، لیکن دیکھیں نا پہنچنا تو سب نے وہ اس چوٹی پہ ہے نا، وہ سب اسی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. تو اسی طرح کوئی اللہ کہہ کے اس کی پوجا کر رہا ہے، کوئی رام کہہ کے اس کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جیزس کہہ کے اس کی پوجا کر رہا ہے، تو سارے ہیں تو ایک ہی گاڈ کے ماننے والے نا، ایک ہی خدا کے. وہ مسلمان ہے جس نے یہ کہا، سب ایک ہی تو ہیں. پھر یہ اتنا فتنہ ہے نا، اس لیے آپ لوگوں کو اس کو بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے، بی اویئر. کیونکہ لوگ اس طرح سے بتائیں نا، انسان سوچتا ہے ہاں واقعی بات تو بڑی لاجیکل ہے، इसमें कोई कैसी क्या बात है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। वाकई रसूलों को बीच में से निकाल दिया जाए और बड़े बड़े लोग इस फितने में पड़े, बड़े बड़े लोग जिनके पास बड़ा नॉलेज था। इसलिए मैं आपको जरा वो कर रही हूँ कि आपको आंखें कान खुले रखने। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कुरान पाक में, वो चाहते हैं कि वो तफरीक करें, फर्क करें दरमियान किसके, अल्लाह के और उसके रसूलों के। अल्लाह और उसके रसूलों में फर्क किस तरह, यानी ईमान अल्लाह पे लाते हैं, रसूल को बीच में से निकाल दो, रसूल को छोड़ दो। जब रसूल को ही छोड़ दिया, सारे एक हो गए, सब गॉड गॉड करो। अब गॉड के डिफरेंट नाम है, कोई अल्लाह है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सब गॉड को ही मानते हैं, बस खुदा एक ही है सबका। तो तब मसला ही खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं बात। वह यकूलूना नुमीनु बिबादिन व नकफुरु बिबाद। अच्छा, अब यहूदी कैसे करते थे फर्क अल्लाह के और उसके रसूलों के दरमियान, कैसे फर्क करते थे कि अल्लाह को तो मान गए, उसके रसूलों को भी मानना है, लेकिन एक रसूल को नहीं बस हमने मानना, दो को नहीं बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानना। और वो कहते हैं हम बाज पे ईमान रखते हैं, बाज पे नहीं रखते, हम बाज को तो मानेंगे, बाज को नहीं मानेंगे। और वह युरीदूना, और वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, यत्तखिदु, कि वो बना लें बैना दालिका सबीला, इसके दरमियान ही एक रास्ता। कि ना, ये देखें कुफर और ईमान है ना, नुमिनु बिबाज व नकफुरु बिबाज, बाज को मान जाए बाज को ना माने, इसके दरमियान में एक रास्ता हो जो कि हम इख्तियार कर लें, हम एक रसूल को माने एक को ना माने। ये यहूद का कुफर था, ईसाइयों का भी कुफर यही है, सारों को मानते हैं, पिछले सारों को मानेंगे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। तफरीक बैनुल अंबिया, ये कुफर है, कुफर। और अब इसमें कह दिया गया दरमियान का रास्ता, दरमियान का रास्ता कौन सा होगा, जो ईमान और कुफर के दरमियान हो, ना वो पूरा ईमान हो और ना ही वो पूरा कुफर हो। समझ आ गई बात, ना पूरा ईमान ना पूरा कुफर, बीच बीच का रास्ता। मुसलमान भी तो आज बीच बीच का रास्ता ही चाहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी चीजें कुफर में से ले लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें ईमान की तरफ से ले लेते हैं, जो दिल चाहता है उधर से ले लिया, जो दिल चाहता है उधर से ले लिया। हम बीच का रास्ता अपनाएंगे, ईमान मुझे रोके है तो खींचे मुझे कुफर, काबा मेरे पीछे है तो कलीसा मेरे आगे। कलीसा वो जो आगे है ना, वो ख्वाहिश है, अपनी ख्वाहिश। अब दोनों तरफ के बीच में है, मुजब्जबीन बैन दालिक, तजब्जुब में इधर जाएं उधर जाएं, इधर जाएं उधर जाएं। कुफर की भी चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, हाँ इस्लाम को भी नहीं छोड़ सकते, क्या करें, बीच का रास्ता निकाल लो। ऐसा रास्ता जिसको ना टोटली कुफर कह सके ना टोटली ईमान कह सके, तो वो बना लेते हैं दरमियान का कोई रास्ता। वो कैसे बनाते हैं, ओके देखिए, ईमान लाए अल्लाह पे, ईमान लाए आखरत पे, ईमान लाए रसूलों पे, एक पे नहीं लेकर आए, कुफर भी हो गया ईमान भी हो गया, दोनों के बीच में। उलाइका हुमुल काफिरूना हक्का। अब इसको नोट करें, ये जितनी बातें बताई गई, बताया गया यही लोग हैं जो काफिर हैं, पक्के काफिर हैं। अब कुरान की इस आयत को कहां से झुटलाएंगे, कैसे झुटलाएंगे, वो लोग जो कहते हैं कि नहीं नहीं उनको ना कहो कुछ क्योंकि वो तो ऐसा नहीं है, वो तो देखें ईमान तो रखते हैं ना अल्लाह पे। हम ये नहीं समझते कि जब अल्लाह के साथ साथ रसूल पे ईमान नहीं लेकर आते तो उनका ईमान किसी काम का नहीं है, वो काफिर कहलाते हैं कुरान में, उलाइका हुमुल काफिरून हक्का। और ये क्यों है, हम सिर्फ इतनी सी, हमारा लिमिटेड है ना जहन, तो हम सिर्फ काफिर उसको कहते हैं जो अल्लाह को नहीं मानता। यहाँ पे क्या बता दिया गया, जो रसूल को नहीं मानेगा वो भी काफिर है पक्का, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना वो भी काफिर है। वआतदना लिलकाफिरीन अज़ाबन मुहीना, और काफिरों के लिए हमने रुसवा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। आप देखें आज तो मजहब के खाने में इंसान जो मर्जी लिखते, मुसलमान लिखे ईसाई लिखे जो मर्जी लिखे, ना तो आपको किसी को सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत है, ना किसी को आपको बताने की जरूरत है कि मैंने कलमा पढ़ा है या नहीं पढ़ा, या मुझे कितना मेरे दिल में ईमान है, कुछ नहीं करने की जरूरत। और हम यही सोचते हैं कि शायद अल्लाह के सामने भी जाएंगे तो हमने बस कह देना है कि हम मुसलमान हैं तो ऐसे हो जाएगा, या हम ईमान वाले हैं तो सही हो जाएगा। नहीं, इंसान जुबान से जो मर्जी कहे लेकिन वो वही कंसिडर किया जाएगा जैसा उसका दिल में ईमान होगा। अगर उसका इन सब पे ईमान नहीं है, अल्लाह पर, रसूलों पर, आखरत के दिन पर, फरिश्तों पर, तमाम किताबों पर, तकदीर पर, अगर ये ईमान मुतजलजल हैं, अगर इनमें से किसी पे ईमान मिसिंग है, तो अपने आप को मुसलमान नहीं कहला सकता। लायका हुमुल काफिरुना हक्का वल्लदीना आमनु बिल्ला। अब इसी का ऑपोजिट बताया गया, कौन होंगे फिर जो काफिर नहीं होंगे, जो ईमान लाए अल्लाह पे, व रसूल ही और उसके रसूलों पर, सब रसूलों पर, के सारे रसूल जो अल्लाह की तरफ से आए वो सच्चे रसूल हैं, हम उनको मानते हैं। ये नहीं है वो तो वो होंगे उनके लिए, हमने उनको नहीं माना क्योंकि वो तो अरब के लिए थे रसूल, हम तो उनको रसूल मानते ही नहीं है। नहीं, आज बहुत सारे जब इन लोगों के सामने आ जाती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत, तो कहते हैं कि नहीं वो अरब के लिए थे, बस हमारे लिए नहीं, हमारे लिए हमारे ही हैं, ईसा अलैहि सलाम और मूसा अलैहि सलाम वो ही हैं हमारे लिए। और फिर अगला एक और शर्त है, वलम युफरिकु बैना अहद मिनहुम, और वो उन्होंने नहीं फ़र्क किया दरमियान किसी एक के भी, उनमें से, इनमें से किसी एक के दरमियान फ़र्क नहीं किया, किन में से, रसूलों में से। उलाएका सौफ़ युतीहिम उजूरहुम, ये लोग हैं जिनको उनका अजर दिया जाएगा, अन करीब उनको उनके अजर दिए जाएंगे, जो फर्क नहीं करते। आपने देखा था सूरह अल बकरा के एंड में हमने जो दुआ पढ़ी थी, तो उसमें था ला नुफरिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम फर्क नहीं करते किसी एक में भी। उसमें ईमानियात थी कि किस किस पे ईमान लेकर आते हैं, सब नबियों को मानते, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और अगर कोई ये मानने लगे तो फिर तो सब एक हो गए ना, अगर सब इंसानियत को जोड़ना है ना तो सबको मानो। इन्होंने जोड़ने का तरीका क्या निकाला, एक खुदा को मान लो बस और बाकी रसूलों को छोड़ दो। ऐसा क्यों नहीं करते कि अल्लाह को भी मानो और तमाम रसूलों को मान लो, तो तुम एक हो जाओगे, एक काफले के सब एक ही काफले में चलने वाले बन जाओगे। और आप देखें दुनिया में जितने मजाहब इस वक्त हैं सिवाय मुसलमानों के, किसी के पास ये क्वालिटी नहीं है कि लम युफरिकु बैना अहद मिनहुम, कि वो नहीं फ़र्क करते किसी भी नबी के दरमियान, फ़र्क नहीं करते, उनके लिए सब रिस्पेक्टेबल हो। आप देखें कहीं ना कहीं डंडी मार देते हैं, وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ رَحِيمًا, और है अल्लाह ताला गफूर रहीम। किसके लिए गफूर रहीम है, जो इन सब पर ईमान लेकर आए, अल्लाह पर, रसूलों पर, और फ़र्क ना करे किसी के दरमियान में, तारीफ उनकी हो रही है। अब देखें ये कल की न्यूज़, अगर आप डॉन की देखें, डॉन अखबार की, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मेरे ख्याल में है, बहुत ही अलार्मिंग हम सब के लिए, ये हम सबको जगा देने वाली न्यूज़ है कि चूँकि इंडिया में इस वक्त जो हकूमत है वो उन लोगों की है जो कि यानी कट्टर हिंदू हैं, आप सबको ये पता है, और अफसोस है जिन मुसलमानों ने भी उनको सपोर्ट किया और उनको आने दिया कि उनके रास्ते हमवार किए, कि 350 मुसलमान जो हैं वो हिंदू कन्वर्ट हो गए। और इस क्रिसमस पे, क्रिसमस टाइम पे वो लोग क्या कर रहे हैं कि 1000 मुसलमान जो हैं वो हिंदू कन्वर्ट होंगे और 3000 क्रिश्चियन वो भी हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आप ये सोचें कि इस वक्त हमारे हालात क्या हो गए हैं कि हमें इतना भी नहीं पता कि जो कुफर है, कुफर आतदना लिल काफिरीना अजाब मुहीना, कुरान जो है वो भरा पड़ा है इस चीज से, इस बात से कि जो कुफर करेगा, जो इनकार करेगा, उसका अंजाम क्या है। آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری آج جہالت کی انتہا کیا ہو گئی ہے، انتہا کیا ہو گئی ہے. یعنی ان سے تو کیا، وہ تو کرسچن جو ہیں ان کا تو ٹھیک ہے، وہ بھی اس سے بھی زیادہ گئے گزرے لیول پہ پہنچ گئے، اور اس کو وہ کیا نام دے رہے ہیں کہ پرکھوں کی طرف واپسی، جو ہمارے اینسیسٹرز ہیں ان کی طرف واپسی. کیونکہ اوریجنلی تو ہم سارے ہندو تھے، اس سے کوئی مسلمان ہو گیا، کوئی کرسچن ہو گیا، تو آپ واپس اپنے پرکھوں کی طرف چلو، جو ہمارا اصل دین تھا اس کی طرف واپس چلو. اور یہ علی گڑھ میں بہت بڑی سیرمنی ہو رہی ہے اس کی 25 دسمبر کو، جس پہ یہ سارے وہاں پہ جا کے ہندو ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کو پیسے ویسے دیے گئے جو بھی دیا گیا، لیکن یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج ہم کس قدر پیچھے ہو گئے ہیں اس علم میں جو بیس تھی ہماری، کہ ایک دین ہے جس پہ نجات ہے اور وہ ہے اسلام. اس سے ہٹے تو کہیں نجات نہیں ہے. دیکھ لو یہاں پہ اہل کتاب تک ہونے کے اوپر بھی نجات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بھی، ان کو جو کہا گیا تھا کہ آخری نبی جب آئے گا اس کو ماننا، انہوں نے اس کا انکار کیا. تو دیکھیں ان کو بھی کیا دیا گیا، اولئک هم الکافرون حقا، ان کو بھی اس کیٹیگری سے نکال دیا گیا، تم بھی ابھی ایمان والے نہیں کہلا سکتے. تمام جو الہامی اللہ کی طرف سے آئے تھے مذاہب، وہ اسلام کے علاوہ، جو آخری مذہب ہے اس کے علاوہ تمام الہامی مذاہب ایکسپائر ہو چکے ہیں. آپ ایکسپائرڈ چیز نہیں کھاتے، لیکن ایکسپائرڈ دین پسند کریں گے. اور شرک، شرک کا تو بار بار آیا، شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا. ٹھیک ہے، وہ غریب لوگ ہیں اور غریب لوگوں کو اس طرف انہوں نے لگا لیا، مگر کہاں گیا ایمان؟ کیا ایمان اس طرح بکتا ہے پیسوں پہ؟ تو آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. ہم نے کیا کسی اور کو تبلیغ کرنی ہے؟ ہم تو اپنے مسلمانوں کو بھی نہیں بچا سکے کہ ہم ان کو آج یہ کریں. یہ پہلی دفعہ ایسی بات سنی جا رہی ہے، ورنہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ لوگ ہندوازم کی طرف کنورٹ ہو جائیں، کرسچینٹی کی طرف دیکھا جاتے ہوئے یا ادھر اور ادھر. لیکن کیونکہ وہ لوگ مشنریز بہت کام کرتے ہیں، لیکن اس طرف بھی آج یہ حال ہو گیا، اور اتنے دھڑلے سے ہو رہا. کیا ہم یہ بھول گئے کہ اس کا انجام کیا ہے؟ شرک مینس جہنم کی آگ، بس. شرک از اکول ٹو جہنم، بس. اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان سے تو پوچھا بھی نہیں جانا کچھ، کوئی سوال نہیں ہے، ان کا حساب کتاب ہی کیا ہے. شرک ہے تو بس سب کچھ اریز ہو گیا. کیا دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے ایمان بیچنے کھڑے ہو گئے؟ ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے. ابھی بھی ہم اپنے دین سے بالکل بے بہرا رہے ہیں. ابھی بھی اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے قرآن میں کیا ہے، ابھی بھی اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ شرک کی سزا کیا ہے، یا اور تو چیزیں کرنے کا کیا سوال ہو سکتا ہے، نماز روزے کا، جب ہمیں یہی بات نہیں پتا کہ ایمان ہوتی کیا چیز ہے، ایک اللہ پہ ایمان کیا چیز ہے.